آج ویو 360 میں کیا خواتین صحافی آن لائن ہیریسمنٹ کا شکار زیادہ ہوتی ہیں, کیا اسے روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات ہو سکتے ہیں, جانیں گے آج کے شو میں.
بہت ساری ایسی خواتین اینکرز ہیں جن کے بارے میں جو ٹرینڈز اور کیمپینز چلتی ہیں اس لیے بنتی ہیں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ ہیں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے. آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والے گروپ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں صرف 5% صحافی خواتین ہیں, لیکن مردوں کے مقابلے میں خواتین صحافیوں کی اس انتہائی کم تعداد کو بھی ایسے کئی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے جو ان کے مرد کلیگز کو نہیں کرنا پڑتا. انہی چیلنجز میں سے ایک آن لائن ہیریسمنٹ بھی ہے. لیکن کیا خواتین صحافیوں کی آن لائن ہیریسمنٹ میں صرف پاکستان یا اس جیسے ترقی پذیر معاشروں کا مسئلہ ہے؟ کیا خواتین صحافیوں کو آن لائن ہراسگی کا سامنا مرد صحافیوں سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس ہیریسمنٹ کے خواتین جرنلسٹ پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. صحافی کا کام رپورٹ کرنا اور حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہے, اور اگر ان کی سٹوریز سے کسی کو اتفاق نہ ہو تو وہ اس پر اختلاف رائے رکھ سکتا ہے. لیکن گزشتہ چند برسوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں, خصوصاً خواتین صحافیوں کے خلاف آن لائن ایک منظم کیمپین یا ہیش ٹیگز نظر آنے لگے ہیں. اس طرح کی آن لائن ہیریسمنٹ اور ٹرولنگ سے ان خواتین صحافیوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کراچی سے سدرا ڈار ہمیں ایک ایسی ہی خاتون صحافی سے ملوا رہی ہیں جنہیں ان سب سے گزرنا پڑا. سدرا ڈار کی رپورٹ میں خاتون صحافی کی آن لائن ہیریسمنٹ کی چند مثالیں شامل کی گئی ہیں جن میں استعمال کی گئی نازیبا زبان کو ہم نے حذف کر دیا ہے.
مضبوط ہے, پہلے جو غصہ تھا میں ریئیکٹ بہت کرتی تھی, رات کو جاگتی تھی, نیند نہیں آتی تھی, انیشل میرے ریئیکشن جو تھے پریشانی ہوتی تھی, میں اپنے ظاہر فیملی کو بھی بتاتی تھی مگر ان کو اور کیا زیادہ پریشان کرنا. لکلی کہ وہ سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ نہیں تھے جو دیکھ پاتے تھے. میری ہیں کولیگز جن کے فیملی سوشل میڈیا پہ ہیں, وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. بٹ یس, آئی مین اٹ از انکریڈبلی ڈسٹربنگ اینڈ اٹ ٹیکس یو مینی ایئرز ٹو لرن ٹو ڈیل ود اٹ. پورٹری ایک میں نے قندیل بلوچ پہ جو کی تھی اور یہ بی بی سی کے لیے تھی, اور بی بی سی انگریزی اور اردو دونوں کے لیے تھی, اور ایک میں نے اسٹوری کی تھی احمدی جو برادری ہے ان کے حوالے سے. تو جو احمدی برادری پہ میں نے اسٹوری کی تھی, ربوا میں جا کر میں نے کی, اور یہ ٹی وی پہ بھی چلنی تھی, اور جب وہ ریڈیو پہ چل پڑی تو آف لائن تو مجھے آ رہے تھے, فون کالز آ رہے تھے میرے دفتر کو اور تھریٹس تو تھے, لیکن دوسری طرف آن لائن جب وہ ریڈیو والا پیس چلا تھا تو اس کے بعد مجھے ابھی تک یاد ہے بہت سارے کامنٹس آ رہے تھے. مجھے وہ غصہ آیا کہ میں تو اسٹوری کر رہی ہوں, اگین اٹس دا سیم ریئیکشن, میں نے کیا نئی چیز کر دی ہے, انہونی چیز کر دی ہے جس کی وجہ سے مجھے نشانہ پڑا. تو وہ اٹ ٹک می ایئرز ٹو فگر دیٹ آؤٹ. زیادہ انٹینس دوبارہ سے ہوا جب 2020 میں جب COVID-19 تھا اور میں اس وقت پروگرام ہوسٹ کر رہی تھی. جب آپ ظاہر ہے آپ کی پروفائل جیسے جیسے بنتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ نشانہ بھی بنایا جاتا ہے, بلکہ اب بھی بہت ساری ایسی خواتین اینکرز ہیں جن کے بارے میں جو ٹرینڈز اور کیمپینز چلتی ہیں اس لیے بنتی ہیں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ ہیں. 80% تقریباً 80% خواتین کو آن لائن اٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے کام کی وجہ سے, اور ان آن لائن اٹیکس کی وجہ سے خواتین یا تو خاموش ہو جاتی ہیں, کم انگیج کرتی ہیں, یا وڈرا کر جاتی ہیں. اور یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ ویسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ پبلک اسپیسز میں خواتین کم ہیں, اور خاص طور پر خواتین صحافی جن کی اہمیت بہت ہے, ان کی آوازیں بہت اہم ہوتی ہیں, وہ پھر بہت کم انگیج کرتی ہیں, اپنے کام کو کم پروموٹ کرتی ہیں, اپنی اظہار رائے کم کرنا شروع ہو جاتی ہیں. جب میں ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اس قسم کے حملے ہو رہے تھے مجھ پہ, تو وہاں سے بہت سپورٹ آئی. یا تو مجھے کہا گیا کہ میں گھر بیٹھوں کیونکہ آپ محفوظ نہیں ہوں گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یا اگر آپ کسی آپ کو ضرورت ہو تو کاؤنسلنگ بھی آپ کو میسر ہو سکتی ہے. میں جب 2020 میں یہ میں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی تو میری یا میری ادارے کی طرف سے کسی بھی نے بھی آ کر مجھے پوچھا نہیں, یہ تک نہیں کہا کہ اچھا ہم کس طرح سے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, چاہے ذاتی نوعیت کا ہی ہو. اور بعد میں تو کیونکہ بہت سارے اٹیکس ہو رہے تھے اور وہ صرف مجھ پہ نہیں میرے پروڈیوسر پہ بھی ہو رہے تھے, تو پھر تو نوکری سے بھی ہاتھ گئی.
پاکستان میں خواتین صحافیوں کو آن لائن ٹرولنگ میں بےہودہ القابات، گھٹیا جملوں کے علاوہ جنسی ہراسگی کا شکار ہونے اور جنسی زیادتی سے لے کر قتل تک کی دھمکیاں مل چکی ہیں۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ تقریباً 1.5 سال میں 1 درجن سے زائد صحافیوں کو ایف آئی اے میں آن لائن ٹرولنگ کے حوالے سے شکایات درج کرائی گئیں، جن کی طرف سے خواتین صحافیوں میں خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کی طرف سے کارروائی کرتے ہوئے ملوث اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے۔ لیکن ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ آن لائن ٹرولنگ میں ملوث زیادہ تر سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہو پاتی۔ ادھر بہت کم خواتین صحافی ایسی ہیں جو متعلقہ اداروں میں اس حوالے سے شکایات درج کراتی ہیں۔ آن لائن ہراسگی کا سامنا کرنے والی خواتین صحافیوں میں بہت سے نمایاں نام بھی شامل ہیں۔
تو میرے خیال ہے اپنے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل ٹائم تھا، شروع شروع میں نئی چیز تھی کہ آپ کو اتنا مطلب فیک آپ کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا، ایک کوئی خبر نہیں ہے مگر اس کو بنا کے ایسا جوڑ کے بغیر نام لیے ایسی چیز چلا کے اشارتاً باتیں کرنا اور مہم چلانا، ٹرینڈز چلانا، ٹریٹر بنا دینا، غداری کے مقدمے دائر کر دینا، مطلب یہ سب چیزیں تو یہ سب تو نظر آ رہا تھا۔ لیکن یہ جو ہے سوشل میڈیا، اس کے اوپر گالیوں کے پیچھے آپ کس کس کو ڈھونڈیں گے، کتنا ڈھونڈیں گے آپ؟
کرن نازش کہتی ہیں کہ جب بھی سیاسی انتشار بڑھتا ہے خواتین صحافیوں کی آن لائن ہراسگی کے کیسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کرن نازش کوالیشن فار وومن ان جرنلزم کی بانی ہے اور بطور صحافی اپنے کیریئر میں خود بھی ہراسگی کا سامنا کر چکی ہیں۔ آن لائن ہیراسمنٹ خواتین صحافیوں کو کیسے متاثر کرتی ہے، اس پر وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے ان سے بات کی۔
پشتون تحفظ موومنٹ جب شروع ہوئی تھی اس کے دوران عمران خان کے اوپر نیچے جو چیزیں چل رہی تھیں ان کی گورنمنٹ میں، ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے کہ دیر از اے رائز آف آن لائن ٹرولنگ۔ اسما شرازی، ماروی سرمد، جتنی بھی خواتین صحافیاں، خریدہ فاروقی، ان سب کے اوپر آن لائن ٹرولنگ انٹینسلی بڑھی ہے، اس کے باوجود کہ پچھلے 2-3 سالوں سے خواتین صحافی سامنے آئی ہیں۔ جب عمران خان کے دور میں ہم نے شیرین مزاری کے ساتھ کافی اس کے بارے میں بات چیت کی تھی اور انہوں نے انشور کیا تھا کہ آن لائن ٹرولنگ جو ہے وہ کم کی جائے گی، مطلب دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اے سٹینڈ، اور کچھ 3 مہینوں تک ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں آن لائن ٹرولنگ بالکل ڈکلائن ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا سلسلہ آن لائن ٹرولنگ کا، کیونکہ پی ایم ایل این کا کوئی ایشو شروع ہوا تھا پولیٹیکلی۔ تو جب بھی پولیٹیکل ڈسٹرپشن ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آن لائن ٹرولنگ کو ریڈیوس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں ایفرٹس بھی ہیں، وہاں پر بھی you know things get out of hand. isko dekhna sab se badi jo cheez hoti hai online trolling mein khawateen ke khilaf wo ye hoti hai ki misinformation share ki jati hai اور اس مس انفارمیشن کو کیریکٹر اسیسینیشن کے ساتھ کمپائل کیا جاتا ہے۔ اب یہ ساؤتھ ایشیا از ون آف دا ریجنز ان دا ورلڈ ویئر یہ چیز کافی پاپولر ہو چکی ہے پالیٹکس میں، کہ مس انفارمیشن اور جینڈر اٹیکس جو ہیں وہ
And that's exactly what I wanted to ask you, کہ کیا خواتین اپنی جینڈر کی وجہ سے زیادہ ولنریبل ہیں، کیا ان پہ مردوں سے زیادہ آن لائن اٹیکس جو ہیراسمنٹ کے ہیں وہ کیے جاتے ہیں؟
ہمارے جو میل صحافی ہیں جب ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر ان کو کہا جاتا ہے لفافہ جرنلسٹ یا اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، ان کے کیریکٹر پہ نہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مرد ہیں تو یہ پراسٹیٹیوٹس ہیں، اس طرح کے بہت کلیئر ورڈز یوز کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر ان کو جو ہے جیسے ماروی سرمد ہیں پاکستان میں، یہ انڈیا میں اتنا زیادہ نہیں ہوا، یہ پاکستان میں زیادہ ہوا ہے کہ پورنوگرافی، یو نو آپ خواتین صحافیوں کا فیس لگا دیں اور اس کے ساتھ پورنوگرافی لگا دیں، اس طرح کی چیزیں پاکستان اور انڈیا میں ہو رہی ہیں۔ ہم بہت کم ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پورنوگرافی، افریقہ کے کچھ ممالک میں ہم نے دیکھا ہے، نائجیریا وغیرہ میں، جہاں پورنوگرافی۔ اور تو یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، انٹینسیفائی ہو جاتے ہیں ایموشنس پبلک کے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مس انفارمڈ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آ کے جو ہے جوائن بھی کرتے ہیں آن لائن ٹرولنگ۔
خواتین صحافی جو ہیں جن کے اوپر اس قسم کی ٹرولنگ ہوتی ہے، اس قسم کی ہیراسمنٹ ہوتی ہے، تو یہ کس طرح سے ان پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر آر دیئر آرگنائزیشنز جو انہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ ڈو وی ہیو اینی ایگزامپلس جہاں پہ کہ لوگوں کو پکڑا گیا ہو، سزائیں دی گئی ہوں؟
ویسے تو آئی تھنک مینٹل اسٹرینگتھ جو ہے وہ خواتین صحافیاں یا صحافیوں کے اندر ان جنرل ہوتی ہے, ہر طرح کے چیلنجز فیس کیے جاتے ہیں, لیکن جب آن لائن ٹرولنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بہت ساری, میں نام نہیں لوں گی لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ بہت ساری خواتین صحافی جو ہیں جنہوں نے یو نو 10, 20, 15 سال گزارے ہیں اس پروفیشن میں اور اتنا زیادہ ان کو پریشر نہیں ملا جتنا آن لائن ٹرولنگ اور اسمیئر کیمپینز جب بار بار کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے ان کو کیا کیا مینٹلی فیس کرنا پڑتا ہے. یو نو ان کی راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں, اور کچھ ایسی صحافی بھی ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گی لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ سوسائڈ کے بارے میں بھی سوچتی ہیں, اتنی زیادہ ڈپریشن ہو سکتی ہیں. اور اس کے بارے میں جس ایک چیز جو ہے نا میں مجھے یو نو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ جو آن لائن ٹرولنگ کا جو ٹرینڈ ہے, چاہے وہ ایک یو نو پبلک کی طرف سے آئے یا پولیٹیشنز کی طرف سے آئے, ایک ریگولر ٹرینڈ ہے جو ہمیں نہیں لگتا کہ غائب ہونے والا ہے.
خواتین صحافیوں کی آن لائن ہیرسمنٹ صرف پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ترقی یافتہ اور ماڈرن معاشروں میں بھی موجود ہے. اس سال جون میں وائٹ ہاؤس میں بھارتی وزیراعظم کی پریس کانفرنس کے دوران امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹر سبرینا صدیقی نے جب بھارت میں اقلیتوں سے سلوک جو کیا جاتا ہے اس حوالے سے سوال کیا تو انہیں شدید آن لائن ٹرولنگ اور ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. اس پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے مذمت بھی کی گئی. فائزہ بخاری کی رپورٹ.
میرے پیچھے وائٹ ہاؤس ہے, امریکی صدر کی رہائش کا. دنیا کے اس مشہور ترین گھر کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, اہم میٹنگز, ملکی اور بین الاقوامی فیصلے, میڈیا بریفنگز, غیر ملکی رہنماؤں سے ملاقاتیں, ان کے لیے ضیافتیں اور بھی بہت کچھ. اس سال جون میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی یہاں اسٹیٹ وزٹ پر آئے تو اس ہی وائٹ ہاؤس میں انہوں نے 9 سالہ دور حکومت میں پہلی بار ایک پریس کانفرنس میں شرکت کی. اس پریس کانفرنس میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی بھارتی نژاد مسلم امریکی صحافی سبرینا صدیقی نے بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے امتیازی سلوک پر یہ سوال کیا.
India has long prided itself as the world's largest democracy.
بھارت طویل عرصے سے فخریہ طور پر خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا آیا ہے, لیکن انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں کہتی ہیں کہ آپ کی حکومت نے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا. آپ یہاں وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں کھڑے ہیں جہاں بہت سے عالمی رہنماؤں نے جمہوریت کے تحفظ کے وعدے کیے. آپ اور آپ کی حکومت بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کو بہتر بنانے اور اظہار رائے کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کو تیار ہے؟
بھارتی وزیراعظم نے بھارت کے غیر جمہوری ملک ہونے یا وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تاثر کی بھرپور نفی کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ڈی این اے اور آئین دونوں میں جمہوریت شامل ہے. سوال اور جواب دونوں غیر متوقع نہیں تھے, لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر اٹھنے والا طوفان شاید غیر متوقع تھا. سبرینا کی آن لائن ٹرولنگ شروع کر دی گئی. انہیں ہراساں کرنے والوں میں صرف عام بھارتی شہری شامل نہیں تھے بلکہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی سے منسلک افراد نے بھی ان پر کھل کر تنقید کی. ان پر بھارت مخالف مسلم ہونے کا الزام بھی عائد کیا گیا. سبرینا کے خلاف ٹرولنگ اس حد تک بڑھی کہ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے کوآرڈینیٹر جان کربی کو اس کی مذمت کرنا پڑی.
ہم انہیں ہراساں کیے جانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں, یہ ناقابل قبول ہے اور ہم کسی بھی صورت میں کہیں بھی صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے جو کہ گزشتہ ہفتے ریاستی دورے کے دوران دیکھا گیا تھا.
اس مذمت کے باوجود یہ ہراسمنٹ جاری رہی. وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹس کی نمائندہ ایسوسی ایشن نے بھی اس پر مذمتی بیان جاری کیا. خود سبرینا نے نہ صرف اپنے سوشل میڈیا پر اس رویے کی مذمت کی بلکہ یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان کے والدین کا تعلق بھارت سے ہے اور انہیں بھارت سے نفرت نہیں. آن لائن ہراسمنٹ صرف ترقی پذیر ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امریکہ میں آن لائن ہراسمنٹ خواتین صحافیوں کو درپیش سب سے سنگین خطرہ ہے, اور اس سے نمٹنے کے لیے پچھلے سال امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے وائٹ ہاؤس ٹاسک فورس ٹو ایڈریس آن لائن ہراسمنٹ اینڈ ابیوز کا آغاز کیا تھا. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ اور دیگر ممالک میں یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے اس پر بات کرنے کے لیے فائزہ بخاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں. فائزہ, فیمیل جرنلسٹ کی ہیرسمنٹ جو ہے صرف ترقی پذیر ممالک میں زیادہ مسئلہ ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی امریکہ میں خاص طور پہ یہ مسئلہ اسی طرح سے درپیش ہے؟
جی بالکل اسد, یہی جاننے کے لیے میں نے دو ایکسپرٹ سے بات کی. پہلی میری ایکسپرٹ تھی نجین ہوفمن, ان کا نام ہے, وہ ڈیپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ویمنس میڈیا فاؤنڈیشن کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ امریکہ میں جو فیمیل جرنلسٹ کام کر رہی ہیں ان کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں ہے, اینڈ ایوری تھنگ از فائن. وہ کہتی ہے ان کو بھی وہی تمام مسائل دیکھنے پڑتے ہیں, فیس کرنے پڑتے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں فیس کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے خاص طور پر آن لائن ٹرولنگ میں بہت اضافہ ہوا ہے امریکہ میں, اس پر اس کو بہت ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ فیمیل جرنلسٹ بے شک وہ سیاسی جو ہے خبریں وہ دینے والی ہوں یا وہ کلچرل رپورٹنگ, کسی بھی کو کسی وقت بھی جو ہے ٹرولنگ اور اس طرح کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسد انہوں نے ایک ٹرم یوز کی تھی ڈاکسنگ, جو کہ یہاں پہ امریکہ میں فیمیل جرنلسٹ کے لیے جسمانی خطرے کی وجہ بھی بن سکتا ہے. یہ ڈاکسنگ کیا ہوتی ہے, آئیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں.
In the United States, one of the risks.
امریکہ میں ہم خواتین کو جن خطرات کا سامنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان میں سے ایک خطرہ ڈاکسنگ کا ہے, یعنی جب ان کے گھر کا پتہ یا دیگر ذاتی معلومات آن لائن شیئر کر دی جاتی ہیں, شاید اس لیے کہ وہ ایک ایسے موضوع پر رپورٹنگ کر رہی تھی جس سے ایک خاص مفاد رکھنے والا گروپ ناراض ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان پر مل کر چڑھائی کریں گے. ڈاکسنگ کی وجہ سے کوئی حقیقتاً آپ کے دروازے پر پہنچ کر جسمانی اذیت کی دھمکی دے سکتا ہے.
اسد انہوں نے اپنی جو فاؤنڈیشن ہے اس کی ایک حالیہ تحقیق کا حوالہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں جو فیمیل جرنلسٹ ہیں 75% انہوں نے کسی نہ کسی طرح کی ہراسمنٹ جو ہے اس کا ان کو سامنا رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سیلف سینسرشپ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں, یا اس کے علاوہ ان کی ذہنی صحت پہ بھی بہت سے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو جس جگہ وہ کام کرتی ہیں ورک پلیس, وہ ان کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اسد انہوں نے خواتین کی جو یہاں پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ ایشو کو بھی اجاگر کیا. انہوں نے کیا کہا, پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں.
IWMF نے 5 سال پہلے ایک تحقیق میں امریکہ میں مقیم 600 صحافیوں سے بات کی تھی. اس رپورٹ کی ایک نمایاں بات یہ تھی کہ اس میں رائے دینے والی ایک تہائی خواتین صحافیوں نے بتایا کہ آن لائن ہراسمنٹ کی وجہ سے انہوں نے صحافت چھوڑنے کے بارے میں سوچا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی اور سنگین مسئلہ ہے. ہم نیوز میڈیا میں صنفی مساوات تک نہیں پہنچ پائیں گے اگر ایک تہائی خواتین جاب چھوڑنا چاہیں, اور یہ بالخصوص نوجوان خواتین میں زیادہ ہے جو اس پروفیشن میں نہیں ہیں اور روزانہ کام کی جگہوں پر نفرت اور آن لائن ہراسمنٹ کا سامنا کر رہی ہیں.
اسد انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ جو اسپیکٹ تھا وہ بھی ہائی لائٹ کیا, وہ یہ کہ امریکہ میں وائٹ فیمیل جرنلسٹ کی نسبت جو باقی اقلیتیں ہیں, وہ عرب امریکنز ہو سکتے ہیں, وہ ایشین امریکنز ہو سکتے ہیں, ان کو ہراسمنٹ کا زیادہ جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے جو عورتوں سے نفرت آمیز جو ایک میزوجنسٹ جو کانسیپٹ ہے, اس میں نسل پرستی کا جو ہے وہ اینگل بھی شامل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جنسی طور پہ ہراساں کیا جانا بھی ایک بہت کامن ایشو ہے جو امریکہ میں بھی خواتین صحافی جو ہیں وہ فیس کر رہی ہیں. جی,
تو کیا صرف امریکہ میں یہ صورتحال ہے, اور جس طرح سے آپ کی بات ہو رہی تھی مس ہافمن سے, باقی دنیا میں کس طرح کی سچویشن ہے؟
جی بالکل, یہ سوال میں نے رکھا تھا شیرن مشاوی کے سامنے, جو کہ پریزیڈنٹ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ. انہوں نے یونیسکو کے ساتھ مل کے ایک بہت اچھی ڈیٹیل رپورٹ جاری کی تھی دی چلنگ کے نام سے, جس میں پوری دنیا کے تمام ممالک میں فیمیل جرنلسٹ کس کس طرح کے جو ہے مصائب کا سامنا کر رہی ہیں وہ شامل تھا. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ دنیا بھر میں بھی 75% جو فیمیل جرنلسٹ ہیں ان کو بھی مختلف طرح کی ہراسمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ میل جو صحافی ہیں ان کو بھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیمیلز کو, تو کیا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بہت واضح فرق ہوتا ہے, فیمیل جرنلسٹ کی طرف جو ڈائریکٹ کی جاتی ہے ہراسمنٹ, اس میں میزوجنی کا فیکٹر بہت وہ ہوتا ہے واضح, یعنی عورت کے خلاف جو نفرت انگیز جو خیالات ہیں. اس کے علاوہ سیکسسٹ یعنی صنفی امتیاز میں مبنی جو ہے وہ ہوتی ہے
رویے.
آئیے ان کا جو ہے اس حوالے سے بات چیت تھوڑی دیکھتے ہیں.
It's very misogynistic in flavor.
یہ ہراسمنٹ عورت سے شدید نفرت پر مبنی ہوتی ہے. اس میں جنسی نوعیت کے بہت تبصرے ہوتے ہیں, جسمانی تشدد کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. خواتین کو ان کی صنف کی بنیاد پر قدرتی طور پر زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے, اس لیے ان کے خلاف بدسلوکی اس قسم کی نہیں ہوتی جیسی مرد صحافیوں کے ساتھ ہوتی ہے.
اور اینڈ میں اسد میں یہ کہنا چاہوں گی, انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی ملک کا سیاسی نظام اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہوتا اس طرح کی ہراسمنٹ کیمپینز, بلکہ وہاں کے جو سیاسی اور ریاستی عناصر ہیں وہ بڑی ٹارگیٹڈ کیمپینز چلاتے ہیں خواتین کے خلاف, اور خواتین کو چونکہ ایک ایزی ٹارگیٹ سمجھا جاتا ہے تو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو ٹارگیٹ کرنا زیادہ ایزی سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کہی کہ فیمیلز جو اس طرح کی ہراسمنٹ کا سامنا کر رہی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ان کی آرگنائزیشن جس کے لیے وہ کام کر رہی ہے وہ کس حد تک ان کو سپورٹ دیتی ہیں اگر وہ اس طرح کی سچویشن میں ہوں, اور ان کے لیے وہ ماحول کو کس حد تک جو ہے محفوظ بناتی ہیں.
اسی حوالے سے انور بھی بات کر رہی تھیں جب تھوڑی دیر پہلے ہم ان کی بھی رپورٹ دیکھ رہے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ جب تک وہ کسی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ کام کر رہی تھیں تو وہ ان کو سپورٹ کرتا تھا, لیکن لوکل آرگنائزیشنز نے اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا. بہت شکریہ فائزہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھیں. کیا اس ہراسکی یا آن لائن ٹرولنگ کو کم یا ختم کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے کیا اقدامات ضروری ہوں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی نگہت داد. نگہت, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت اور ادارتی سطح پر کچھ ایسے اقدامات ہیں جو نہیں کیے جا رہے اور ان کے ہونے سے خواتین صحافیوں کو تحفظ مل سکتا ہے؟
جی بالکل, ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ایشو جس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں خواتین صحافیوں کی جو ہراسمنٹ اور آن لائن ٹرولنگ ہے, یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے. اس پہ بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے. باقاعدہ خواتین صحافیوں کو بلا کے پاکستانی پارلیمنٹ میں ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے اس میں بات چیت بھی کی گئی اور اس مدعے کو سامنے رکھتے ہوئے ریکمنڈیشنز بھی دی گئیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سلیوشنز جو ہیں وہ پیش نہیں کیے گئے. آپ کا اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, پاکستان کا قانون ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو کہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون کا اطلاق کہاں پہ ہو رہا ہے, کتنا زیادہ لا انفورسمنٹ جو ایجنسی ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, اس کے پاس کتنی خواتین صحافی جو ہیں وہ ٹرسٹ کے ساتھ جا سکتی ہیں, ان کو اعتماد ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اعتماد کی کافی کمی ہے کیونکہ یہ پرفارمنس کے اوپر بھی ہے کہ اگر ہم جائیں تو کیا ہماری بات سنی جائے گی, کیا ہماری کمپلین کے اوپر عمل کیا جائے گا, کیا ان لوگوں کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا. تو ایک بہت بڑی وجہ جو اس ایشو کا اتنا بڑا ہونا ہے اور جو مسلسل پھیلتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قانون اگر موجود ہے تو وہ قانون مضبوط ہے یا نہیں ہے, اور
لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے جو مسائل ہیں اور جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اگر کیسز ہوتے بھی ہیں تو ان پہ ہوتا کیا ہے. تو اگر آپ ان مسائل کے سدباب کے لیے حکومتوں کے اقدامات کو جب آپ دیکھتی ہیں, قوانین تو حکومتوں نے بنا دیے, تو امپلیمنٹیشن پہ آپ سمجھتی ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ نئے ادارے یا انہی اداروں کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے اس سے باہر آنا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں مزید؟
آپ نے بالکل صحیح بات کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس, میں اسی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کے ادارے ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں, وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں, ان کی اوور سائٹ ہو. یعنی کہ اگر آپ نے مدعا ان کے ساتھ اٹھا لیا ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں تو ان کی پراپر اکاؤنٹبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ آیا وہ قانون کا اطلاق ٹھیک کر رہے ہیں. اور ایسے اداروں کو مجھے یہ لگتا ہے اتنے سال کام کرنے کے بعد کہ اداروں کی شفافیت جو ہے اس کو مجھے لگتا ہے ایک ریفریشر کی ضرورت ہے.
سو بیسیکلی اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک تنقید, میرے پاس وقت کی کمی ہے, میں چاہوں گا زیادہ پوائنٹس کور کر لینے کا. ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ ٹرولنگ زیادہ تر ان صحافیوں کے ساتھ ہوتی ہے جو کھلم کھلا کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. کتنی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟ کیا اس سے ٹرولنگ جسٹیفائڈ ہو جاتی ہے؟
بالکل بھی, یہ کوئی یہ انتہائی بے جان آرگیومنٹ ہے. جو خواتین صحافی ہیں یا جو بھی صحافی ہیں وہ اپنی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے رپورٹ خبر پہنچانی ہے. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی سیاسی رہنما وہ اگر وہ اس کو تنقید وہ لگ رہی ہے اپنی تو وہ اس کو یہی کہے گا کہ یہ دوسری سائڈ کی حمایت کر رہا ہے. یہ ایک آرگیومنٹ ہے جو کریٹیسائز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ بنیاد بنائی جاتی ہے ٹارگیٹڈ ٹرولنگ کی اور ٹارگیٹڈ ڈس انفارمیشن کی. تو یہ بالکل بے جان آرگیومنٹ ہے.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین صحافیوں کے لیے ترقی یافتہ ملکوں میں ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں ورکنگ انوائرمنٹ مختلف ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ جب سائبر ہراسمنٹ کی بات آتی ہے, آن لائن ٹرولنگ کی بات آتی ہے, وہاں پہ یہ اکراس دا بورڈ خواتین صحافی یہ فیس کرتی ہیں. لیکن جو سپورٹ سسٹم ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ ہے. وہاں پہ اس پہ بات بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ میکانزمز بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہے میرا خیال میں پولیٹیکل ول کی کمی مجھے نظر آتی ہے خاص طور پہ اپنے ملک میں. اور اس پہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم اس ایشو کے اوپر کوئی سلیوشن نکال سکتے
ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ تنقید اور ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آسان ٹارگٹ ہے یا کچھ اور؟
بالکل آسان ٹارگٹ ہے نا. دیکھیں سیکشولائزڈ ایک تو آپ کا اگر معاشرہ پیٹریارکل ہے تو وہ بہت آسان ہے کہ ان خواتین کو اسٹیریو ٹپیکل بنیاد پہ یا جو ایک جو پیٹریارکی جس پہ پنپتی ہے اس کی بنیاد پہ آپ ان کو سیکشولائزڈ نیچر کی ہراسمنٹ کرتے ہیں جو انتہائی توجہ بھی لیتی ہے لوگوں کی, وہ سینسیشنل بھی ہوتی ہے, ہر کوئی اس پہ جو ہے وہ امٹ کے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو خواتین آف کورس آسان ٹارگٹ ہے ہر جگہ پہ, خواتین صحافی زیادہ آسان ٹارگٹ ہے کیونکہ اگر وہ کھل کے بات کر رہی ہیں, وہ ووکل ہیں, تو وہ جو لوگ ہیں جو ٹارگٹ کرنے والے ان کو پتا ہے کہ جب ہم ٹارگٹ شروع کریں گے تو عوام خود ہمارے ساتھ مل جائے گی کیونکہ وہ معاشرے کا رویہ ہے خواتین کے حوالے سے.
بہت شکریہ نگہت داد, آپ ہمارے ساتھ تھیں. یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی اس پہ اپینین آئے. بہت شکریہ آپ کا. اس پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. به امید صحت و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنیم. شهر کازان جمهوری تارتارستان روسیه روز جمعه که فردا است، پنجمین نشست تحت نام فرمت مشورتی مسکو را میزبانی میکند که در او وضعیت و شرایط فعلی افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای منطقه بحث میشود. در این نشست از حکومت طالبان نیز دعوت شده و امیرخان متقی به نمایندگی حکومت طالبان در این نشست اشتراک میکنند. از سوی دیگر نشست فرمت مسکو سبب واکنش های متفاوت شده است. در تازه ترین مورد، شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان از برگزار کنندگان نشست روز جمعه که فردا است در فرمت مسکو خواسته تا نشست منطقه‌ای را با مشارکت سازمان ملل متحد و کشورهای داخل به منظور یافتن راه حل برای بحران جاری در افغانستان ترتیب دهند. این شورا تعامل با طالبان را یک جانبه و تعامل با یک گروه افراطی دانسته و ادامه حکومت طالبان را تهدیدی برای منطقه و جهان خوانده است. خب برای بحث بیرون ایجاد یا هدف ایجاد این نشست ها و همچنان خود فرمت مسکو تا حال چقدر و چند بار تشکیل شده، برگزار شده و این نشست ها چی نتایج را در پی داشته، با مهمان برنامه وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی قسمت می کنیم و امیدوار هستم که شما هم تا آخر برنامه شنونده این بخش برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. آقای ناصری، سپاس از وقتتان. آواز ما را میشنوین. سلام بر شما.
عرض سلام ادب دارم بانو زمانی گرامی، خدمت حضور شما همکاران تخنیکی تان جان، سپاس از لطف محبت و دعوت تان.
تشکر از شما هم آقای ناصری که بر ما وقت میدین. در آغاز برنامه، قسمی که شما هم در جریان هستین که فردا فرمت پنجمین فرمت نشست فرمت مسکو در مسکو برگزار میشه و از حکومت طالبان هم دعوت صورت گرفته. در آغاز برنامه، پیش از اینکه به جزئیات این نشست فردا بپردازیم، شما اگر لطف کنین بر ما بگوین که هدف از ایجاد نشست مسکو که در سال 2017 از طرف به ابتکار روسیه ایجاد شد و برگزار شد، هدف اصلی نشست ها چی است و تا حال چند بار که خب 4 بار تا حال گفته میشه که این نشست برگزار شده، چقدر نتایج، چی نتایج در بر داشته؟ اگر جزئیات بتنده این مورد آقای ناصری.
به ارتباط و فرمات مسکو، در زمانی که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 2017 به قدرت رسید، تصمیم گرفت که نیروهای آمریکا را، نیروهای ایالات متحده آمریکا را به شکل یک جانبه بدون توافق با ناتو و دیگر کشورها خارج بسازد. شعار آقای ترامپ بود امریکن کرد و تمام منافع بر محور منافع آمریکا میچرخید و حضور نیروهای آمریکایی، کشته شدنش، مصارف گزاف و شکست آمریکا در جنگ افغانستان هدف پیروزی شد. باعث شد که جنگ افغانستان منفور بدانه و یکی از طولانی ترین جنگ های تاریخ آمریکا و بالاخره تصاویر می گرفت که جولانه بود، شتاب زده بود. با تصمیم آغاز مذاکرات و تلاش ها برای توافق با طالب ها، کشورهای منطقه به شمول روسیه و چین و ایران و پاکستان اینا متوجه شدن که با خروج امریکا یک خلای امنیتی ایجاد میشه. روسا ابتکار نشست شش جانبه را ارتباط افغانستان به شمول دولت افغانستان کردن. در این نشست شش جانبه که روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران و افغانستان، دولت افغانستان هم حضور داشت، راجع به خروج امریکا و خلای امنیتی و صلح و گفتمان افغانی و غیره چیزایی که مسائلی را که مسئله تروریسم اینا چیزایی که روز واقع شده همیشه به بحث گرفتن. اولین نشست در اپریل 2017 بود. بعد از این هر سال یک بار مسکو میزبان کنفرانس های برام فرمات مسکو بود که در کنفرانس دوم 6 نفر از طالبان را دعوت کردن و همچنان نماینده های از دولت افغانستان از شورای عالی صلح در اونجا اشتراک کرد و از فرمات مسکو گره خورد با نشست های بین الافغانی که در او با دکتر عبدالله و آقای غنی برادر هم اشتراک کرد، آقای کرزی با یک تیم در 2019 اشتراک کرد، آقای حکمتیار هم در 2020 اشتراک کرد. این کنفرانس ها گره خورد بس سه میور، یک میور سه کشور چین، امریکا و ایالات متحده امریکا که ترویکا نام داشت، جلسه و نشست های ترویکا با نشست ترویکای پیشرفته پلاس یا تو ترویکایی که با شمول پاکستان روی قضیه افغانستان و خروج امریکا بحث صورت میگرفت، در فرمات مسکو ده کشور مهم منطقه که پنج کشور آسیای میانه باشه و پنج کشور دیگه چین، ایران، پاکستان، هند و روسیه، ده کشور اشتراک کردن. نمایندگی دولت افغانستان تا زمانی که دولت ساقط نشده بود هیئت افغانی میامد، ولی بعدها هیئت طالبان هم دعوت کردن و بعد از سقوط رژیم سابق طالبان فقط بر یک بار به حیث میهمان آمدن. در اون وقت آقای حنفی آمد به عنوان معاون صدر اعظم و صحبت کرد، بعد چند ماه بعد سقوط بود و اونا گفتن که ما وعده هایی به فرمات مسکو دادن که ما همه چیزهای که ما میخواستن قبول کردن، ولی در سایه عملی هیچ کامی برداشته نشد. سال 2022 که هیچ هیئتی از طالبان را دعوت نکردن، امسال در سال 2023 این فرمات در یکی از شهرهای بسیار زیبای فدراتی روسیه به نام قزان که پایتخت و مرکز جمهوریت تاتارستان است و یکی از جمهوریت های مسلمان نشین بزرگترین مسجد اروپا در اونجا هست، در اونجا دعوت کردن از کشورهای ده کشور عضو فرمات و همچنان سازمان های بین المللی و از طالبان منهایی که فقط یک هیئت ناظر دعوت کردن، من هیئت که زیای و عضویت فرمات داشته باشه، هیئتی که از طرف طالبان به ریاست آقای امیرخان متقی اونجا دعوت شده، اون فقط حیثیت اول شنونده را داره و قدم دوم از طالب خواهد به شکل استنتاق سوال میکنند که شما چرا وعده هایی را که در این دو نیم سال دادیم عملی نکردیم. تمام فرمات مسکو برمیگرده و دو میور، یکی مسئله تروریزم که تمام کشورهای شانگهای و فرمات مسکو شکایت دارند و دوم مسئله کلانترین بحثشان بحث مسائل تشکیل یک دولت قابل قبول برای هم افغان هاست، چون در فرمات مسکو کشورهای آسیا میانه هم هست و اینا سنخیت های با مردم افغانستان دارن و اقلیت های مردم افغانستان دارن و بنان اینا نمیخواین که حکومت و حاکمیت یک گروه یک قوم در افغانستان شکل بگیره، بلکه میخواین که حکومت و حاکمیت باشه که ممثل اراده مردم افغانستان، تمثیل کننده ساختار قومی و سیاسی افغانستان، تنوع سیاسی باشه، حقوق زنان و مردان باشه، چیزایی را که جهان میخواه فرمات مسکو میخواه. من روز یک تفسیری کوتاهی که خانم زمانی برای رسانه ها فرستادم، فرمات مسکو 36 میلیون متر مربع کیلومتر مربع مساحت افغانستانیه که بر سیام اراضی جهان سیطره و به حساب همی پوشش همی کشورها هست و تقریبا 3,340,000,000 انسان در همی کشورهایی که فرمات مسکو تشکیل دادن تشکیل میکنن، یعنی این تقریبا نیم از جمعیت جهان. بنابراین این فرمات از نظر وسط خاک، از نظر قدرتی که دو قدرت بزرگ به نام چین و روسیه که هر دویش عضو دائمی شورای توکی هند، چین، پاکستان و روسیه هست در این کنفرانس اشتراک میکنن، بنابراین این قدرت بزرگ اقتصادی، سیاسی، نظامی و نفوذ به حد زیاد و همچنان وسط خاک نشان دهنده اهمیت قضیه افغانستان است. پیش از این کشورهایی که یک در سیام کره زمین تشکیل میکنند، اینا اراس دارند از تولات افغانستان، از انارشیزم، از بی‌حکومتی، از گروه های تروریستی و از عدم ساختار سیاسی.
چند سوال که اینجا از گفته های شما پیش ما پیدا شدی است که اول خب در نخست امریکا، چین و روسیه که در کشورهای سه جانبه که تحت نام ترایکا اونو جلسه میکنن، نشست میکنن، بعد از اون پلاس پاکستان شد، شمولیت پاکستان چقدر شما فکر میکنین که اهمیت داره، اهمیت بود که یعنی قابل ملاحظه بود که پاکستان هم هم شامل این گفتگوها باشه. خب بعدن خب فعلا هستن و در بعد از او شما از وسعت یا مساحت کشورها و گستردگی و نفوذ کشورها یادآور شدین. خب تا حال شما را از تحلیلگرا به این باور هستند که نشست های گذشته فرمت مشورتی مسکو کدام نتایج ملموس را در پی نداشته، شما چی فکر میکنید که این بار چی تغییرات را در پی خواهد داشت یا چی نتایج مثبت را هم در پی خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
ببینید این کنفرانس در تعقیب کنفرانس مجموعه اونی سازمان ملل متحد باید میشه که در اونجا همه کشورها شکایت داشتن از اوضاع افغانستان. همچنان این فرمات بعد از شورای امنیت باید میشه که در اونجا چین و روسیه هم از حضور گروه های روسی شکایت داشتن و پاکستان هم اظهار رضایتی کرد و تمام کشورها. بنابراین به سلسله و تعقیب این پالیسی که جهان گرفته در نشست سال سازمان ملل متحد مانند پارسال نبود کوشش و تلاش شده که طالبان را به رسمیت بشناسیم. هیچ کشور حاضر نشد که بحث شناسایی طالبان را مطرح کنند بلکه بحث نارضایتی و تشویش از افغانستان را داشتند. فرمات مسکو امسال به صراحت آقای زمیر کابلوف نماینده ویژه آقای پوتین گفت که ما ناراض هستیم از تولات افغانستان، از حضور تروریست ها، از عدم دولت مشروع ملی، از عدم رعایت حقوق بشر. بنابراین این جلسه هم به تعقیب اونمی جلسات ادامه تحریم ها بر طالب هست، ادامه محدودیت ها هست، عدم شناسایی طالب ها هست و از نظر سیاسی و اخلاقی کنفرانس بسیار موفق است ولی از نظر اجرایی.
خب چی دستاوردهای در گذشته داد آقای ناصری؟ در گذشته از دستاوردهای ای یا از نتایج که در پی داشته شما اگر صحبت کنین؟
خب نشست هایی که طالب ها را در جلسه داخل کردن و تانستن که به سیاسی برش بتن همه تانست همو نشست ها و یک مذاکرات بین الافغانی نتیجه بتن، یک مذاکرات که امریکایی ها صادقانه به اون باور نبودن، آقای خلیلزاد تا آخر پرشکنی که در دوحه و تمام تمرکز خلیلزاد برای توافق با طالب ها برای خروج امریکا بود، نه به خاطر شکل دیگه حکومت پس از طالبان و توافق مذاکرات بین الافغانی. و اگر می بود هم آقای ترامپ و هم آقای جو بایدن و تمام تیمایی که در قدرت بودن به شمول خلیلزاد باید میگفتن تا زمان ساکر امریکایی خارج نمیشن، مثل که لوید امریکا آقای جنرال مکمالی میگن و دیگه جنرال ها که ما اشتباه کردیم در خروج خود عجله کردیم، جهان حمیده میگه ما هم امریکا غیر مسئولانه و فرارگونه و عجولانه از افغانستان فرار کرد. توافقات دوحه نشد بخشی که مذاکرات بین الافغانی و تشکیل حکومت فراگیر بود ایجاد نشد، قدرت در طالبان تفکیم شد. در مسکو اگر این مذاکرات ادامه پیدا میکرد شاید بر مذاکرات بین الافغانی و تشکیل حکومت ملی راه هموار میشد. این روز هم اگر در فرمات مسکو در مقابل طالبان مخالفین طالبان هم مطرح شوند دعوت شوند و مثل که طالب در حکومت افغانستان میشید در مقابل از اینا نماینده های مقاومت هم شاید برای روسا و برای فرمات مسکو یک کردیت باشه و امریکا هیچ تاقی برای مذاکرات بین الافغانی و تغییر شکل سیاسی فعلی نظام نداره و راضی هست حالات طالبا و حکومتشان و همیشه به شکل رسمی و غیر رسمی حمایت کنم از آقای خلیلزاد که آدم غیر رسمی سما هنوز هم تاثیر داره از سیاسی خواست که به طالبا تسلیم شده و همچنان توماسیس بسیار نرم و ملایم سیاست میکنه. حتی ریتای رینا امیری به نمایندگی از طالبا متاسفانه لوبیگری میکنه. ولی فرمات مسکو، چین و دیگر کشورها انتقادهای سریع میکنن. آقای زمیر کابلوف انتقادش سریع بود و در فرمات مسکو یقینا که فردا از طالبا بسیار مطالبات کلان میکنن.
خب آقای ناصری، سوالی که اینجا پیدا میشه ای است که چند قبل احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان اونا هم در مسکو با چهره های سیاسی درجه اول نه بلکه چهره های سیاسی مطرح در روسیه ملاقات های داشتن، شما چی فکر میکنین که در این نشست چرا از اونا که تا حال ما گزارش های موثق در مورد دعوت اونا به این نشست نداریم، به نظرتان چرا از اونا دعوت نشد؟
خب دعوت نشدن از مخالفین به دلیل عزیز که اول فرمات مسکو یک فرمات رسمی هست، دولت ها هست، نه هیئت های سیاسی و نه اینا میان ده کشور. گفتم اول فرمات به شکل شش کشور شکل گرفت، باز به ده کشور انتقال پیدا کرد. امریکا و ناتو اینا را هم دعوت میکردن، اونا اشتراک نمیکردن. دولت افغانستان به اون زمان منحیث یک دولت میامد، طالب ها فقط منحیث یک گروه جنگی بار اول و دوم دعوت شدن. حال هم چون همی سنت خود طالباش که ساندن در اون زمان، روسا میتونن استدلال کنن که در اون زمان ما شما حمایت میکردیم و شما رو میخواستیم به صلح دعوت کنیم. امروز از مخالفین میتونن بگیم تا زمانی که با مخالفین تان صلح نکنین، مذاکره نکنین، توافق نکنین، افغانستان به آرامی نمیرسه. تا افغانستان آرام نشه ما آرام نمیباشیم. تروریسم تشدید شده فعالیتش و شکایت از حضور گروهای تروریستی بسیار قوی هست در تمام نشست ها، هم شورای امنیت، هم مجموعه عمومی و هم فرمت مسکو، کنفرانس شانگهای، در چولمین که نشست شانگهای در قزاقستان مشاور امنیت ملی قزاقستان گفت که تهدیدی که امروز از افغانستان ما میشیم از هیچ کشور نشده و نمیشیم. امنیت ملی و منافع ملی کل کشورهای آسیا میانه از افغانستان تهدید میشه. افغانستان بی ثبات، افغانستان که کنترل بر ترور و تروریسم نداره و یا صادر کننده تروریسم از طالبان، برای هیچ کشور حاضر نیست با طالب تعامل بیشتر کنه و اینا رو فقط برای استنطاق میخواین با کنفرانس.
خب آقای ناصری، شما بگوین که در مورد تعامل مسکو با کابل، هیئت از طالبان به رهبری امیرخان متقی وارد مسکو شده. متقی در نشستی که در سفارت افغانستان که در حال حاضر تحت کنترل طالبان صحبت کرده، گفته که سیاست خارجی حکومت گروه به خوبی پیش میره. معادله سیاسی مسکو با کابل تحت تصرف طالبان به نظر شما چی تصویر داره؟ چگونه میباشه؟
طالب ها هیچ سیاست خارجی روشن و مدون ندارن، دلیل از این که یک حکومتش تشکیل نکدن، قانون اساسی ندارن. بر اساس چی اینا تعامل میکنن با جهان و با کشورها؟ بر کدام اساس؟ قانون اساسی از اینا چی هست؟ در کدام ماده چی گفته شده که تعامل افغانستان چی باشه؟ افغانستان یک کشور بی‌طرف باشه، پکت نظامی باشه؟
خب طالبان همواره از شریعت اسلامی صحبت میکنن آقای ناصری.
اون یک شعار است، ولی شریعت اسلامی خود او گفته نشده که سیاست خارجی شما چی باشه با کشورها. اگر متاسفانه طالب‌ها تعریف مشخص از نظام، حکومت، حاکمیت، تقسیم قدرت ندارن، اینا که میگن کابل پایتخت نیست. آقای متقی در کابل نشسته ولی تمام تصمیم از قندهار گرفته میشه، به شورای رهبری مرحوم مرموز در قندهار نشسته و جهان هم میفهمه که مسئولینی که میان حرف میزنن، گپ میزنن با یاد کابل، ما با اونا گپ میزنیم، اینا هیچ ارزش هیچ چیز نداره، این ارزش هیچ تصمیم گیری را ندارن، صلاحیت ندارن. تصمیم گیری در جایی هست که دسترسی برایشان بسیار کم است و بسیار جهان هم با این تناقض کلان، معاون یوناما میگه که اینمی ساختار فیلی طالب ها که بخش اداریشان چیز میگن و بخش قدرت سیاسی که در قندهار چیز دیگه، این پارادوکس و تناقض باعث فروپاشی همه چیزها شده، اعتمادها شده. بنابراین اگر آقای متقی در این کنفرانس وعده های بر جهان بده، کی او را عملی میکنه؟ صلاحیت متقی بر وعده ها چی است؟ بنابراین در بخش سیاست خارجی ناکامترین دولتی که در 100 سال گذشته بوده و وزیر خارجه که بوده آقای متقی و طالب ها هستن، حتی در طول 2 سال نتانستن که یک کشور قناعت بتن که اینا رو به رسمیت بشناسن.
پس آقای ناصری نشست بسیار بخشن گفتانه گرفتم، پس اشتراک آقای متقی چی سود یا چقدر اهمیت داره بر خود طالبا در صورت که شما میگن که اونا اونجا میرن به گونه ناظر سوال خواد شون از اونا، پس حضورشان چگونه ارزیابی میکنن شما در این نشست؟
هیچ ترزشی برشان نداره، هیچ کشور حاضر نیست اینا رو برسمیت بشناسه. اینا فقط گوشای خود یا پنبه بگذارن و یا سر خود پایین پرتن و عرفای جهان رو بشنوند. اینا حرف برای گفتن ندارن، وعدهایی که کردن عملی نشده. حتی صدر اعظم قطر، وزیر خارجه و صدر اعظم یک نفر گفت در قندهار رهبرای طالبان ما با ما وعده کرد که مکاتب باز میکنیم، زنان مراعات میکنیم. ما خوشبین هستیم که وعدهایشان عملی شود، ولی امیر قطر در کنفرانس گفت طالبات اشتباهات سابق خود دارن تکرار میکنه. یعنی مایوس شده جهان از طالبا، همه کشورها، عربستان سعودی که آمی کلان طالبا یک وقت بود، میگن ما از تولات افغانستان بسیار ناراض هستیم. حتی روزها میره میگن نماینده دائمی روسیه در شورای امنیت گفت که تولات افغانستان و تهدیدات تروریسم و مخصوصا داعش خطر بزرگی برای منطقه و آسیای میانه.
خب آقای ناصری، در این زمان در جریان برگزاری نشست سالانه مجمع ملل متحد، بعد از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این نشست ها موضوعات بسیار کوچک، چون به گفته اونا موضوع زنان و آموزش، حق کار به زنان، اینا بحث شده. از دستاوردهایی که حکومت طالبان، از امنیتی که حکومت طالبان در افغانستان آورده، از پیشرفتهایی که امروز در افغانستان دیده میشه صحبت ها نشده. و روز گذشته هم از دستگیری فعالین زن که چند قبل ندا پروانی دستگیر شد و دیروز گزارش های از دستگیری جولیا پارسی نیز نشر شده. شما چی فکر میکنین که با این وضعیت که طالبا دارن، چی پیشنهاد را از خود نماینده طالبا با خود با در این فرمت، اگر نظارتی باشه یا به هر گونه‌ای که اشتراک میکنن، چی پیشنهاد با خود ببرن اونا؟
ببینین آقای زدولای مجاهد به عنوان سخنگوی رسمی امارت اسلامی طالبها یا دولت حکومت طالبها که من اداره طالبها میگم، وقتی میایه و میگه که حرفای بسیار کوچک پیش پا افتاده، مسئله رعایت حقوق بشر است. اولین ماده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اولین ماده که در منشور سازمان ملل متحد آمده رعایت حقوق بشر است. رعایت حقوق انسان ها هست، تعلیم هست، حق تحصیل هست، تساوی حقوق هست، تساوی زندگی هست، حق انتخاب هست، سفر هست و آزادی است. خلاصه کلمه حول منشور ملل متحد، حرف حول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی و میثاق های بین المللی چی هست؟ رعایت حقوق بشر و پابندی به او. تا انسان تا دولت پابند به کنوانسیون ها و منشور ملل متحد اعلامیش نباشه، چطور میتونه که سیاست کنه و ادعا کنه که ما یک دولت هستیم؟ آیا طالبان در دو سال تانستن قانون اساسی بسازن، دولت بسازن، پادشاه خود، امیر خود، کلان خود نشان بدن که کی هست؟ پایتخت اینا انتقال دادن. همین آقای مجاهد از قندهار حرف میزنه، سخنگوی یک دولت رسمی که پایتختش افغانستان کابل است، چرا از اونجا گپ نمیزنه؟ متاسفانه طالبان هیچ داوردی ندارن قانون زمانی، هیچ، در بخش معارف، در بخش سیاست، در بخش نظام، در بخش تشکیلات، در بخش یعنی صلح که میگن، در آیبی عدم مشروعیت ملی از اینا، ناکامی از اینا در تشکیل یک نظام نیست، عدم مشروعیت از اینا برای سیاست خارجی و مشروعیت بین المللی کسب نکردن شکست نیست. طالب در طول 100 سال گذشته حتی دولت نومایی امیر حبیب الله خان مشهور و بچه سقاو از اینا که نظم و تنظیم و ارتباطات اینا داشت، علما را در میان خود گرفته و شخصیت های ملی و علمی و اکادمیک در کنارشان بود، استاد خلیل الله خلیلی در کنار از اون دولت بود. در کنار طالب ها یک شخصیت ملی و علمی و اکادمیک شما نام بگیرین یا کسی نام بگیره که در حضور داره؟ طالب ها در تمام عرصه ارزی خدمات ناکام هستند، در تشکیل نظام ناکام هستند، در آوردن صلح و آشتی ناکام هستند. خود آقای مجاهد گفت که چون کل مردم افغانستان پشتون است، کابینه ما متشکل از پشتون هاست، حرف بسیار ظالمانه و غیر واقعی. همی عدم توازن ملی در افغانستان، همی حاکمیت و حکومت یک گروه، یک قوم، یک ظلم کلان است. سیاست و حساب برنامه تا
آقای ناصری، حکومت طالبا یا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا همواره ایره میگن که اونا مشروعیت، یا تحلیلگرای حامی طالبا همواره ایره میگن که اگر ما مشروعیت ملی نمی داشتیم، بر هر اسی خاک افغانستان امروز ما حاکم نمی بودیم. اونا از حاکمیت تمامی سرتاسری حکومت افغانستان گفتنیشانی است که یعنی مشروعیت ملی را دارن که امروز در سرتاسر افغانستان اونا حاکم هستند. آوردن صلح امنیت برای مردم که میگن که شبانه مردم از یک جا به جای دیگر، از یک ولایت به ولایت دیگر سفر میکنن و هیچ کسی نیست که مثلا کدام مشکل برای این مردم ایجاد کنه. این دستاوردهای گروه طالبا گفته میشه.
ببینیم حکومت شبه نظامی طالب ها هیچ پابند به هیچ قانون نیست. اوسیا در یمن پایتخت اشغال کردن، شهرهای بزرگ و مراکز بزرگ اشغال کردن، ولی هرگز نمیتونن نمایندگی از مردم کنن. اشغال و به زور تفنگ قدرت سیاسی را غصب کردن و مردم را سرکوب کردن. امروز شما در این لحظه در صحبتهایتان گفتین که خانم پروانی و خانم خاصی اینا سرکوب کردن، از ده ها و هزار انسان دیگر اینا به غل و زنجیر کشیدن. خود یوناما در گزارش خود گفت که بیش از چند صد نفر اینا با شکنجه به حساب محاکمه های سرایی کردن. آیا نظامی که پابند به هیچ قانون نباشه و با انتحار و انفجار و با کشتار با وحشت و با گروه انتحاری که در چوکات حکومت از اینا هست که کندک انتحاری دارن، همین شکل دستگیری ها و شکل عدم بازبین بردن لوی سارونولی افغانستان و عدم تشکیل یک حکومت قانونی، آیا یک انارشیزم و وحشت نیست؟ حکومت وحشت نیست؟
پس آقای اینا ببخشید آقای ناصری، 3.5 دقیقه وقت داریم. پس با این وضعیتی که در داخل افغانستان است، گرده همایی کشورها، 10 کشور منطقه، آیا میتونن که فشارهایی را بر حکومت طالبان در راستای بهبود اوضاع در داخل افغانستان در پی داشته باشه یا خیر؟
بله، ادامه فشارهای جهان از نظر سیاسی، اقتصادی و نشست‌ها و زنده شدن و زنده بودن و زنده نگه داشتن دایی مردم افغانستان که نجات مردم افغانستان از این حالت اختناق و استبداد است و از این حالت ظلم و ستم و حکومت و حاکمیت یک گروه یک قوم است، این کنفرانس ها به نفع مردم افغانستان است و میتونه که در دراز مدت نجات بده، میتونه در دراز مدت به یک تصمیم جهانی مبتنی شود و منتج شود. و این کشورهایی که من پیشتر بر شما تشریح کردم، بله، تو قدرت بزرگ که چین و روسیه هست و همچنان 4 قدرت اتمی در این ساحه زندگی میکنن، نفوذ و مساحت بر شما گفتم، بله، این کشورها بالاخره تصمیم میگیرن که طالب با اینا بازی نکنه، با گروه های تروریستی امنیت ملی تاجیکستان و ازبکستان و خاورمیانه و آسیای میانه و منم میفهمم کشورهای جنوب آسیا و اینا را اینا تهدید نکنند، هند و پاکستان اینا تهدید نکنند، با هیچ از اینا بازی کردن امکان نداره. ایرانی ها را نمیتونه که طالبا به چالش بکشن. ایرانی که در سوریه و در یمن و در کجا و کجا عربستان و امریکا را شکست میده و میگذاره که طالب باش بازی کنه، بنابراین اینا میخواین ماجراجویی سیاسی خود این کشورها را تهدید به مداخله در افغانستان کنند. و من تشویش دارم که ماجراجویی های طالب ها بالاخره منتج به تحولات و مو سناریوی 2001 نشه که کشورها داخل خاک افغانستان شوند و مانند سوریه هر گوشی افغانستان یک کشور اشغال کنه و مثل که روسا در پایگاه کلانترین پایگاه نظامی خود در سوریه دارن، در افغانستان در شمال یک پایگاه بسازن، و یا ایرانی ها و هم پاکستان و هند و اینا داخل افغانستان شوند. اگر ادامه همین سیاست ماجراجویانه و انحصارطلبی و همین سیاست های غیر ملی طالب باشه، اینا متاسفانه این کنفرانس ها تنها به نشست ها و به قطعنامه ها بس نمی کنند و بالاخره تحولات جهان به طرف خود رفت که به خاطر جنگ با ترور و تروریسم هر کشور حاضر شود که به جای اینکه اساکر پاکستانی در داخل پاکستان کشته شود، او اساکر به افغانستان روان می کنند و خوست و پکتیا و پکتیکا را اشغال می کنند و هر کشور حمله می کند و طالبان در ظرف چند روز از میان میرند مثل 2001 و ملت افغانستان می ماند و جنگ نیابتی و رقابتی کشورها افغانستان به سوریه سودان و یا سومالی تبدیل
می‌خواد. جهان، سپاس آقای ناصری از وقتتان، از اینکه در برنامه آمدین و تشکر یک جهان. شنونده های محترمی بود داشته این بخش برنامه که تقدیم شما شد، امیدوار استم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. و باید بگویم که نظراتی که در این برنامه ایراد شد گفته شد، نظر مهمان برنامه ما بود، نظر یا موقف صدای آمریکا را منعکس نمی صادر. تشکر از اینکه شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. برنامه های ما ادامه داره. برنامه استاس رک یا صدای شما چند لحظه بعد آغاز می شود.